رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویذل المستکبرین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء، فبه يملا الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لهم اللهم ظهوره فانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلوات۔ حضرات محترم، شب ہائے قدر میں سے یہ اہم ترین شب ہے کہ جس کے بارے میں معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ شب تئیس رمضان المبارک شب قدر ہے، اور یہ شب قدر جو ہے وہ شب نزول قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن وہ ہے جو کہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات اور روشن دلیل ہے، من الھدی ہدایت کی، والفرقان اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ جو شب قدر میں نازل کیا گیا اس کے لیے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ شب قدر جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار راتوں سے نہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک شب۔ تو قرآن کریم بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم ہدایت کے علاوہ بہت سارے فائدے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد نزول قرآن ہے وہ ہدایت بشری ہے، اور اس ہدایت کے بہت سارے شعبے ہیں، فقط حلال و حرام نہیں ہے۔ حلال و حرام کے بارے میں جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کے خیال میں قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ 500 آیتیں ہیں کہ جو حلال و حرام سے متعلق ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور پر اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے مقالہ قرآنی، تو مقالہ تو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے اور اس میں پیپر ریڈنگ ہوتی ہے۔ اب میں تو پھر بھی اتنی ریڈنگ نہیں کر رہا ہوں، تو تھوڑی سی کروں گا میں، لیکن اگر آپ واقعی اس کو مقالہ کہلوانا چاہتے ہیں تو پھر تو ریڈنگ ہوگی، اس میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں حلال و حرام کے بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جس کو احکام کہتے ہیں، احکام سے متعلق آیات جو ہیں وہ تقریباً 500 ہیں، 6500 میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق حلال و حرام سے ہے، جو قرآن کا 10% بھی نہیں ہے۔ تو 90% اب قرآن کیا ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم ایک موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ، یا قوموں کے عروج و زوال کے عوامل قرآن کریم کی روشنی میں، اور پھر اسی موضوع کو ہم دیکھیں گے کہ نہج البلاغہ میں اس حوالے سے کیا ہے کہ مولا کائنات نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے قرآن اور اہل بیت، اور اہل بیت اور قرآن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِضَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ تو جو جن موضوعات پر قرآن کریم میں آپ کو گفتگو نظر آئے گی، انہی موضوعات پر آپ کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں نظر آئے گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ کیا قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا یہ جو تاریخ آگے بڑھ رہی ہے یہ ہیپزرڈ وے میں بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تاریخ اس طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم جبر تاریخ، کہ تاریخ میں ایک ایسا جبر ہے کہ جس میں قوموں کا کوئی رول نہیں ہو سکتا، اور وہ تاریخ اسی طرح ہی آگے بڑھے گی۔ اور اس کے حوالے سے بہت سارے فلاسفہ کے نظریات بھی ہیں، لیکن ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کریم جو ہے وہ تاریخ کے آگے بڑھنے کے پیچھے بہت سے عوامل کا قائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جب مختلف قوموں کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، ان کی امتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کو عبرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب یہ چیزیں مشرکین کے سامنے آئیں تو مشرکین نے کہا کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ مثلا سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگلے زمانے کے لوگوں کی قصہ کہانی ہے، افسانے ہیں جو انہوں نے لکھوا لیا اور صبح شام وہی پڑھتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر عبرت پوشیدہ ہے۔ اچھا، یہ تاریخ بھی نہیں ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رہے ہمارے بچوں کے، طالب علموں کے، کہ قرآن میں جو واقعات ہیں، خواہ انبیاء کے واقعات ہوں، گزشتہ اقوام کے واقعات ہوں، وہ بنیادی طور پر ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے۔ کیونکہ جو تاریخ کی خصوصیات ہوتی ہیں، ڈیٹ، پلیس، نیم، یہ قرآن کریم میں آپ کو اتنی نظر نہیں آئے گی، اور واقعات کو کسی ایک جگہ جمع کر کے نہیں لکھا گیا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کوئی 35 مختلف صورتوں کے اندر آیا۔ قرآن میں کوئی ایک سورہ نہیں ہے، سورہ موسیٰ، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات، ان کی ولادت سے لے کے رحلت تک آ جاتا ہے۔ یا مثلا ایک سورہ ہے، سورہ ابراہیم، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعات سورہ ابراہیم میں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات 20 مختلف سورتوں کے اندر ہیں۔ اور بہت سے ایسے واقعات قرآن کریم نے بیان کیا کہ جس میں نام نہیں لیا۔ ایک عورت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا کیا نام ہے؟ پورے مجمع کو پتا ہے اس کا نام ہے زلیخا، لیکن قرآن نے لیا نا اس کا نام زلیخا؟ قرآن نے نام نہیں لیا۔ تو قرآن کی پالیسی یہ نہیں ہے شاید ہر جگہ نام لینے کی۔ اور اس طرح بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ جس میں نام نہیں، بغیر نام کے واقعہ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو کہیں نام لیا گیا اور کہیں نام نہیں لیا گیا۔ تاریخ یا سن جس کو آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پلیس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پر ہے، بعض جگہوں پہ نہیں۔ تو بنیادی طور پر قرآن کے جو واقعات ہیں وہ تاریخ نہیں ہے، وہ ہسٹری نہیں ہے، بلکہ فلسفی آف ہسٹری ہے، یعنی فلسفہ تاریخ ہے کہ تاریخ کس طرح آگے بڑھتی ہے، کن عوامل کی بنیاد پر قومیں آگے کی طرف جاتی ہیں اور کن عوامل کی بنیاد پر قومیں تنزل کی طرف جاتی ہیں۔ تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اولی الالباب کے لیے یہ عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب وہ واقعات کی جس سے انسان گزرے اور اس پر غور کرتا جائے۔ اور اولی الالباب، الباب لب سے نکلا ہے، لب کا معنی ہے گودا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اولو الالباب، صاحبان گودا، اور کچھ ہیں اولو الاقشار، صاحبان چھلکا۔ تو جتنی بھی قرآن کریم کی باتیں ہیں، جتنی خدا کی نشانیاں ہیں اس کائنات میں، وہ سب اولو الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے، صاحبان گودا کے لیے۔ تو کہا گیا یقیناً ان کے واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے۔ یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر شے کی تفصیل ہے، اور یہ صاحب ایمان قوم کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ اور جو خداوند عالم کی سنت ہے، یعنی ایک واقعہ اگر کسی ایک قوم کے ساتھ ہو گیا اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، اگر کوئی اور قوم بے عین ہی اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرے گی تو اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا۔ اس کو ہم سنت الہی کہتے ہیں اور اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں، ایک مختصر سی آیت سورہ اسراء کی ہے 77 کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ آپ سے پہلے بھیجے جانے والے رسولوں میں ہمارا طریقہ کار رہا ہے اور آپ ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہ پائیں گے۔ سنت الہی میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگی۔ تو گزشتہ قوموں کے جو واقعات ہیں وہ اس قوم کے لیے عبرت ہیں۔ یہ بات ہم نہج البلاغہ میں بھی دیکھتے ہیں، خطبہ نمبر 32 میں مولا کائنات فرماتے ہیں اتعذوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعذ بکم من بعدکم، جو تم سے پہلے قومیں گزر گئی ہیں ان سے نصیحت حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو، ورنہ جو تمہارے بعد قومیں آئیں گی وہ تم سے عبرت حاصل کریں گی۔ کچھ عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں قوموں کے عروج اور زوال پر، جن میں سے پانچ عوامل کو میں جلدی سے ہائی لائٹ کروں گا۔ آغا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور پروگرام میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم سے لیٹ جا رہا ہے۔ پہلا عامل جو ہے وہ ہے علم اور جہل، کہ قومیں جو عروج کی طرف جاتی ہیں وہ علم کے سبب جاتی ہیں اور جہالت کے ساتھ نہیں جا سکتی، جہالت کے ساتھ جو ہے وہ زوال کی طرف جاتی ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے جو قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ اچھا، جب ہم عروج کی بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں طرح کے عروج شامل ہیں، مادی بھی اور معنوی بھی۔ اگر آپ مادی علم میں کام کریں گے تو مادی عروج حاصل کریں گے، اگر آپ معنوی علوم پر کام کریں گے تو آپ معنوی عروج حاصل کریں گے۔ شہید عارف حسین جی نے اپنے ایک درس میں بہت سارا سی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ انار کا پیڑ لگائیں گے تو انار توڑیں گے، اگر آپ سیب کا پیڑ لگائیں گے تو سیب توڑیں گے۔ ویری سمپل، یہ تو نہیں ہوگا کہ انار کا پیڑ لگائیں اور سیب توڑیں۔ تو اگر آپ دنیا میں ترقی اور خوشحالی اور فارغ البالی کے جو اصول ہیں ان کے اوپر چلیں گے تو اس میں آگے بڑھیں گے، تو ان علوم میں ترقی کریں گے۔ تو علوم کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں علم کی اہمیت پر، جس قدر اسلام میں تعلیمات ہیں کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ برٹرنڈ رسل کی ایک کتاب ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، تو کرسچینٹی کو چھوڑنے کا ایک سبب جو اس نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے پورے کرسچنز کے جو ریلیجیس لٹریچر ہے اس کے اندر کوئی ایک جملہ، کوئی ایک سینٹینس علم کی فضیلت میں نہیں دیکھا۔ تو میں نے سوچا ایسے مذہب کا کیا فائدہ کہ جس میں علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس علم کی فضیلت میں کتنا کچھ ہے، کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں۔ آپ سب لوگوں کو بہت ساری آیات اور حدیثیں یاد ہوں گی۔ ایک واقعہ قرآن کریم میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے۔ یہ آیتیں ہیں لیکن میں آیتیں نہیں پڑھ رہا تاکہ وقت تھوڑا سا بچ جائے، یہ آیتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں کم و بیش، ایک ٹکڑا پڑھ دوں گا۔ کہ جب انہوں نے کہا کہ کون لا کے حاضر کر سکتا ہے تو ایک عفریت من الجن، ایک جن میں سے ایک بڑا دیو ہے کل جن، اس نے کہا کہ میں آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، کیونکہ میں قوی امین ہوں، میں طاقتور ہوں اور امانت دار ہوں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام اپنی طاقت سے کروں گا۔ بس وہیں پر ایک دوسرے صاحب تشریف فرماتے ہیں جن کا نام تو قرآن کریم میں نہیں لیا، تفاسیر میں کہا گیا ہے کہ وہ آصف برخیہ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے حاضر کرے گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا، پوری کتاب کا بھی علم نہیں تھا، تو اس نے یہ کہا کہ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفو، کہ میں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور کر بھی دیا۔ فلما راہ مستقرا، مستقرن عندہ قال ھذا من فضل رب، اور دیکھتے دیکھتے وہ تخت آ بھی گیا۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو طاقت اور قوت ہے کہ جس کا اظہار جن نے کیا تھا، انسان نے علم کے ذریعے اس سے بھی زیادہ تیز کام کر لی۔ علم کی اہمیت طاقت اور قوت پر زیادہ، یا اس طرح میں عرض کروں کہ علم کی مدد سے جو طاقت آتی ہے وہ جنوں کی طاقت سے بھی زیادہ ہے۔ علم کی اہمیت یہ ہے۔ ایک جگہ قارون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قارون کے پاس بڑا مال تھا، اور جب وہ جایا کرتا تھا تو اس کے چابیاں اونٹوں پہ لوڈ ہو کے جاتی تھیں، لوگ رش کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ تو قارون کا ایک جملہ قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اچھا، جملہ تو قارون کا ہے لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قارون غلط کہہ رہے ہیں۔ تو قارون جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بنیادی طور پر ٹھیک ہے کہ علم کے ذریعے اس کے پاس مال آیا ہے۔ یعنی اگر قومیں چاہتی ہیں ان کے پاس مال ہو، کیونکہ مال سے فارغ البال ہی آتی ہے، مال سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اگر وہ قوم علم میں ترقی کرے گی تو مال بھی اس کے پاس آئے گا۔ آج آپ دیکھیں دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو ہیں ان کے پاس علم ہے، اور علم کی وجہ سے ٹیکنالوجی ہے، نالج بیسڈ ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس طاقت بھی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں آج کل جنگ ہو رہی ہے اور جنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے، تو وہ ٹیکنالوجی بیسیکلی نالج بیس ہے۔ اگر آپ نالج میں ترقی کریں گے تو ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے تو طاقت بھی آئے گی اور علم اور وسائل بھی آئیں گے، مال بھی آئے گا۔ علم کے اندر یہ طاقت ہے۔ اور سورہ بقرہ کے 269 آیت میں کہا گیا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو حکمت کا مطلب جڑی بوٹی سے علاج نہیں ہے، حکمت یعنی وزڈم۔ حکیم، بو علی سینا واز حکیم، عربی میں فلسفر کو بھی حکیم کہتے ہیں۔ تو جس کو حکمت عطا کی گئی، علم اور حکمت، تو اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ویسے تو فضائل و کمالات والا کے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ علم میں ان کا ہے کسی کا نہیں۔ اور اس علم کے بارے میں فرماتے ہیں یا کمیل ابن زیاد حلق خزان الاموال وہم احیاء، کہ اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والے ہلاک ہو گئے گو کہ وہ زندہ ہیں، والعلماء باقون ما بقی الدہر، جبکہ علماء باقی ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے۔ یعنی مال کو جمع کرنے والے ختم ہو گئے اور علم کی خدمت کرنے والے باقی ہیں۔ اس لیے جو قومیں علم کے اوپر محنت کرتی ہیں، یہ حکمت نمبر 147 ہے نجل بلاغہ میں، تو جو قومیں علم کے لیے کام کرتی ہیں وہ قومیں باقی رہتی ہیں، اور علم کے ذریعے مال بھی آ جاتا ہے ان کے پاس، اور وہ افراد جو علم کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفر جن کی آج کتابیں یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کے زمانے کے بادشاہوں کا نام یاد ہے آپ کو؟ ارسطو، افلاطون اور سقلاط اور بقراط، ان کے زمانے میں بھی بادشاہ گزرے۔ ان بادشاہوں نے بھی محلات بنائے ہوں گے، سڑکیں بنائی ہوں گی، میٹرو چلایا ہوگا اور بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن وہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ان دانشوروں کی کتابیں آج تک پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جب تک وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ زندہ ہیں، جب تک نہج البلاغہ موجود ہے مولا علی ہمارے سامنے موجود ہے، تو علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ تو وہ قومیں جو علم میں ترقی کرتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، دنیا میں بھی ترقی کرتی ہیں اور دیگر امور میں بھی آگے بڑھتی ہیں۔ اگر کوئی قوم علم میں محنت نہیں کرے گی تو وہ پیچھے رہ جائے گی۔ مسلمانوں نے اپنے ابتدائی 1000 سال میں علم پر کافی کام کیا۔ جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے کچھ ہمارے اپنے ریزرویشنز ہیں بینگ شیعہ، اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ علم پہ مسلمانوں نے کافی کام کیا، 800 سال، 1000 سال۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمان عروج کی طرف گئے، اور جب انہوں نے علم کی خدمت چھوڑ دی، درسگاہوں کی جگہ حرم سراؤں کا آباد کرنا شروع کیا، یونیورسٹیز کے بجائے بیگمات کے مقبرے بنائے انہوں نے، تو آپ دیکھیں وہ کہاں چلے گئے۔ دوسرا عامل جو ہے وہ عدل اور ظلم، کہ ظلم کے ذریعے قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں، عدل و انصاف سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایک ٹپیکل ظالم کی مثال دی ہے فرعون کی، ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون جو تھا وہ زمین پر اپنی بڑائی جتلایا کرتا تھا، وجعل اہلھا شیعا، اور وہ اس نے اہل مصر کو شیعہ کی جمع، اس نے اہل مصر کو گروہ گروہ میں تبدیل کر دیا، فرقے فرقے میں اس نے بانٹ دیا، جیسے آج کے طاقت کی پالیسی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو یہ وہی فرعون کی پالیسی تھی، اس نے کیا کیا اہل مصر کو ڈیوائیڈ کر دیا، ایک نسل ہے سبتی ایک نسل ہے قبطی، فرعون کی نسل تھی قبطی اور بنی اسرائیل کی نسل تھی سبتی، اور یہ جو سبتی نسل کے لوگ تھے ان کو قبطی نسل کے لوگوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد ہیں، جو انبیاء کے پیروکار ہیں، جن پر اللہ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے، جن پر سب سے زیادہ نعمتیں نازل کی، ان کا حال یہ ہے کہ وہ فرعونیوں کے غلام ہیں اور معاشرے کے گھٹیا ترین کام کر رہے ہیں، وہ گھوڑوں کی اونٹوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے، یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو کمزور کرتا رہا، وہ ایک کو سپورٹ کرتا رہا، ایک کو کمزور کرتا رہا، آج کا طاقت بھی ایسے ہی کرتا ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، یہ تو سنا ہوگا، اپنے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچوں سے پہلے جوانوں کو قتل کرتا، ابناءہم، پھر جب جوان ختم ہو گئے بچوں کو اس نے قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ کسی نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا، اس نے جوانوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا، انہ کان من المفسدین، وہ بہت ہی فساد پھیلانے والا تھا۔ تو آج کا طاقت بھی یہی کرتا ہے کہ جوانوں کو قتل کرتا ہے، اب دنیا کے سارے جوانوں کو تو قتل نہیں کر سکتا، وہ سارے پاکستان کے جوانوں کو قتل کر دیں، افغانستان کے جوانوں کو قتل کر دیں، ایران عراق لبنان ہر جگہ کے جوانوں کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو بعض اوقات طاقت یہ کرتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جوانوں کو تو قتل کرتا ہے، باقی جوانوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ان کی جوان مردی کو قتل کر دیتا ہے، ان کو ایسے پروگراموں میں لگا دیتا ہے، فحاشی میں، عریانی میں، منشیات میں، گیمز میں، کمپیوٹر میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں، سوشل میڈیا میں، کہ جوان تو رہتے ہیں لیکن ان کے اندر جوان مردی باقی نہیں رہتی، دیکھنے میں آپ کو نظر آتا ہے بڑا کڑیل جوان، اندر سے نکلے گا وہ مریل جوان، کیونکہ استعمار نے اس کو ایسا بنا دیا، ایسے کاموں میں لگا دیا کہ اس کی غیرت ختم ہو گئی، حمیت ختم ہو گئی۔ قومیں غیرت اور حمیت سے آگے بڑھتی ہیں نا، مقابلہ کرتی ہیں، اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو سمجھتی ہیں، نوجوان نسل ہی سرمایہ ہوتے ہیں کسی قوم کا، تو ان نوجوانوں کو، ورنہ آپ سوچیں کتنی محبت ہے ہمارے جوانوں سے استعمار کو، طاغوت کو، کہ وہ موبائل کا سم جو ہے وہ فری بانٹ رہا ہے، روٹی 12 روپے کی ہو گئی، موبائل کا سم فری ہے، تو اتنی محبت کیوں ہے آخر، کوئی تو وجہ ہے نا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اب بولا کہ اقوال بھی میں کم کر رہا ہوں کچھ، کہ تمہارے لیے گزشتہ دوروں کے ہر دور میں عبرتیں ہی عبرتیں، ذرا سوچو کہ کہاں ہیں مالکہ اور ان کے بیٹے، کہاں ہے فرعون اور ان کی اولادیں، کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، پیغمبروں کے روش اور طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑھے، ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کو آباد کیا۔ یہ خطبہ نمبر 180۔ تیسرا عامل جو ہے وہ ہے اتحاد اور انتشار، جس قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی، اگر اس قوم کے اندر انتشار ہو وہ زوال پذیر ہو جائے گی۔ اور اتحاد کے لیے قرآن کریم نے کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور گروہ گروہ نہ بن جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں دی ہے، اسکن تم آدان فلفا بین قلوب، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تو اصبح تم بے نعمت ہی اخوانا، اور اس کی نعمت کے سبب تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑے کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس طرح ہم اپنی آیتیں بیان کرتا ہے خدا تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ سورہ آل عمران 103۔ ایک جگہ کہا گیا وطیع اللہ ورسول ولا تنازعوا، ایک جگہ کہا گیا ولا تفرقوا، ایک جگہ کہا گیا ولا تنازعوا، تنازع نہ کرو آپس میں، فتفشلوا، کمزور پڑ جاؤ گے تم، وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، دریا میں، سمندر میں، اب وہ کشتی والے کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کس طرح ہم اس سے باہر نکلیں، بار بار کھولیں یا لپیٹیں، کدھر رک کر۔ آج ہم دیکھیں گے امت مسلمہ کی کیفیت یہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرح باہر نکلے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے، اور اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو، اور اس امر سے خائف اور ترسا رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کی دونوں حالتوں پر غور کر لیا ہے تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا، اور دشمن ان سے دور دور رہے، اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے، اور نعمتیں سرنگو ہو کر ان کے ساتھ ہو لیں، اور عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ کہ وہ افتراق سے بچے اور اتفاق اور یکجہتی پر قائم رہے، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے تھے اور اسی کی باہم سفارش کرتے تھے، اور تم ہر اس امر سے بچ کر رہو کہ جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا، اور قوت و توانائی کو ضعف سے بدل دیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دلوں میں کینہ، سینوں میں بغض رکھا، ایک دوسرے کی مدد سے پیٹ پھیر لی، اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک طویل خطبہ ہے، خطبہ قاسعہ نہج البلاغہ کا، خطبہ نمبر 170۔ اس میں بہت سے موضوعات ہیں، ان میں سے ایک اہم موضوع قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بھی ہے۔ اسی خطبے کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ غور کرو کہ جب ان کی جمعیتیں ایک یکجا، خیالات یکسو اور دل یکساں تھے، اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے، تلواریں ایک دوسرے کی معین و مددگار تھیں، اور ان کی بصیرتیں تیز اور ارادے متحد تھے، تو اس وقت ان کا عالم کیا تھا؟ کیا وہ اطراف زمین میں فرما روا اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ تھے؟ اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو کہ جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، یکجہتی درم برم ہو گئی، ان کی باتوں اور دلوں میں اختلافات کے شاخسانے پھوٹ نکلے، اور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، اور الگ جتھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھرنے لگے، تو ان کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا پیراہن اتار لیا، اور نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لی، اور تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئی۔ مکتوب نمبر 47 میں فرمایا، وصیت نامہ میں، کہ اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھرا لینا اور تعلقات توڑ نہ لینا۔ چوتھا عامل ہے امر و نہی، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ وہ فریضہ ہے کہ اگر انجام دیا جائے تو معاشرہ ترقی کے راہ پہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اگر ان کو اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، یعنی اچھائیوں کو پروموٹ کریں گے۔ وہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور۔ تو امر و نہی سے معاشرہ صحیح و سالم رہتا ہے، ترقی کی راہ پہ چلتا رہتا ہے، برائی کو ابتدائی سطح ہی پر کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے مولائے کائنات نے اپنے وصیت نامے میں آخری وصیت جو دربت کے بعد اپنے وصیت کی مکتوب نمبر 47 نہج البلاغہ میں ہے فرمایا لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا کبھی جہاں آپ نے یتیموں کے بارے میں قرآن کے بارے میں خانہ کعبہ کے بارے میں وصیت کی وہیں پر فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ورنہ شریر لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے شریر لوگ گھٹیا لوگ کمینے لوگ تمہارے معاشرے پر تمہارے اداروں پر ہر جگہ وہ مسلط ہو جائیں گے ثم تدعون فلا يستجاب لكم اور پھر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی یہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں یا اللہ فلاں کا بیڑا غرق کر دے فلاں کو نیست و نابود کر دے اب دیکھیں کچھ نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام پہلے نہیں کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں آخری عامل جو ہے وہ ہے اطاعت امام کہ اپنے امام کی اطاعت کرو خدا کا یہ فیصلہ ہے خدا کا یہ ارادہ ہے نرید ان نمن علی الذین نستضعف فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارث کہ خدا کہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان کو امام بنا دیں ان کو لیڈرشپ دے دیں ان کو زمین کا وارث بنا دیں دیکھیے خدا کا تو یہ ارادہ ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امت بھی امام کا ساتھ دے اگر امت امام کا ساتھ نہیں دے گی تو یہ کام نہیں ہو سکتا اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ بڑی غلط فہمی میں خود امیر المومنین نے خوارج کے نعرے کے جواب میں فرمایا کہ لا بد من امیر بر او فاجر کہ نظام انسانیت کے لیے ایک حاکم کا ہونا بہرحال ضروری ہے چاہے نیک ہو یا فاسق کہ حکومت کے زیر سایہ ہی مومن کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور کافر بھی مزے اڑا سکتا ہے اور اللہ ہر چیز کو اس کی آخری حد تک پہنچا دیتا ہے ایک جگہ فرماتے ہیں خدایا تو جانتا ہے کہ قیام اور حکومت سے ہمارا مقصد قدرت کا عشق اور مال و دولت کا حصول نہیں ہے بلکہ ہدف صرف یہ ہے کہ تیرے دین کو اس جگہ پر کہ جہاں تھا وہاں لوٹا سکیں اور تیرے شہروں میں اصلاح کر سکیں تاکہ تیرے مظلوم بندے امان میں رہیں اور تیرے جن حدود کو ترک کر دیا گیا ہے ان کو قائم کر سکیں تو لیڈرشپ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے یعنی ہم اس کو امت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے امت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی امام ہوگا بغیر امام کے کیسی امت ہوتی ہے یعنی اگر آپ 11 نوجوان کہیں پر چلے جائیں اور وہ کہیں کہ یہ ہماری ٹیم ہے ان سے پوچھا جائے گا آپ کا کیپٹن کون ہے وہ کہتا نہیں کیپٹن کوئی نہیں ہے یہ بیٹس مین ہے یہ بالر ہیں یہ وکٹ کیپر بس یہ ٹیم ہے کتنے ٹیم ایسی نہیں ہوتی ٹیم میں ہی ہوتے ہیں بیٹس مین ہی ہوتے ہیں بولر ہی ہوتے ہیں وکٹ کیپر ہوتا ہے لیکن ان کا ایک کیپٹن ہوتا ہے امت مسلمہ کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ کسی لیڈرشپ کے اوپر متفق نہیں ہو رہی اور لیک آف لیڈرشپ کا شکار اور صحیح لیڈرشپ کی شناخت نہیں کر پا رہی اور سائملٹینیسلی ایک ہی ساتھ لیک آف لیڈرشپ کا بھی شکار ہے اور ابینڈنس آف لیڈرشپ کا بھی شکار ہے قیادت کا فقدان بھی نظر آ رہا ہے معاشرے میں اور قیادت کی بہتات بھی نظر آ رہی ہے گلی گلی اور کوچے کوچے میں قیادت ہے تو بہرحال اگر ہم وہ امور انجام دیں گے بحیثیت امت بحیثیت قوم کہ جو قوموں کو عروج کی طرف لے کر جاتی ہیں تو یقیناً عروج کی طرف جائیں گے اور اگر وہ کام کریں گے جو قوموں کو زوال پذیر کرنے والے کام ہیں تو زوال کا شکار ہوں گے اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ بہر اللہ آج کی شب کی حرمت کا واسطہ نزول قرآن کی شب ہے قرآن حکیم کی عظمت کا واسطہ کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما خاص طور پر ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین